كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون صدق الله العظيم قابل احترام بزرگو نوجوان دوستو عزیز ساتھیو طلباء و نوجوانوں محترم ماؤں اور بہنوں سورۃ الشورى کے پانچ رکوعوں کا درس مکمل ہوا کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی دعوت آپ کی دعا اور آپ کی ہجرت پر گفتگو ختم ہوئی تھی آج انشاءاللہ ہم مزید چار پیغمبروں کا ذکر پڑھیں گے آج جن چار پیغمبروں کے بارے میں مطالعہ کرنا ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ان چار معزز انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور ان کے قوم کی تکذیب اور پھر اس تکذیب کے نتیجے میں اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی گرفت ان باتوں کا آج مطالعہ کرنا ہے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا اور یہاں جن چار پیغمبروں کا آج مطالعہ کریں گے ان چاروں کی شروعات ہوتی ہے کذبت جھٹلایا گویا کہ جس موضوع سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں چوتھے گروپ میں جو ہمارا فورتھ گروپ ہے اسٹڈی کا وہ رسالت کا گروپ اس گروپ کی مناسبت سے آیتوں کی شروعات یوں ہوتی ہے کذبت قوم نوح کذبت قوم عاد قوم عاد نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا قوم سمود نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا قوم نوح نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو شروعات اس سے ہوتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسالت کے دفاع کے سلسلے کی آیتیں ہیں کذبت قوم نوح کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا المرسلین جتنے رسول آئے گویا کہ ایک حضرت نوح کو جھٹلایا انہوں نے لیکن کلیہ یہ ہے کہ ایک رسول کا جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہوتا ہے قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا گویا کہ انجامی سے گفتگو کی شروعات ہوئی اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم ان کے بھائی اس لیے آتا ہے اس سے پہلے میں نے بتایا کہ انہی قوم میں سے جب ایک فرد کو رسول بنا کر مقرر کیا جاتا ہے اور رسول جب اپنی قوم سے خطاب کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے بھائیوں سے خطاب کرتا ہے اپنے ہم قوموں سے خطاب کرتا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام خطاب فرماتے ہیں اور اپنی قوم سے درد بھرے لہجے میں کہتے ہیں الا تتقون یہاں پانچ چھ آیتیں آ رہی ہیں میں ان پانچ چھ آیتوں کی ذرا مفصل تشریح یہاں کر دوں گا بقیہ انبیاء کے سلسلے میں بھی وہی آیتیں ریپیٹ ہوتی ہیں تو وہاں ہم آسانی سے گزر جا سکتے ہیں یہ پانچ چھ آیتیں اصل میں رسالت کا منشور کہا جاتا ہے یعنی مینیفیسٹو آف پروفٹ ہڈ رسول جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کا کیا میسج ہوتا ہے ان کا جو منشور ہوتا ہے یہ پانچ چھ آیتیں ہیں ایک تو یہ کہ ہر رسول دنیا میں آنے کے بعد اپنی قوم کے سامنے آگاہ کرتے ہیں الا تتقون اپنے ظلم کی روش کو چھوڑ کر بچ جاؤ اور شرک کا راستہ چھوڑ کر بچو خدا واحد کی توحید کے راستے کو اختیار کرو الا تتقون کیا تم بچو گے اپنے غلط طرز عمل سے اپنے غلط فکر سے کیا تم بچ سکو گے یہ گویا کہ منشور نمبر ایک یہ اپنی قوم کو وارن کرتے تھے ان کے غلط روش سے ان کو آگاہ کرتے تھے دوسرا منشور کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ انی لکم رسول امین یہ نقطہ بہت اہم ہے آج ہماری گفتگو کا وہ یہ کہ جو رسول دنیا میں آئے ہر رسول نے اپنی دعوت کے پیش نظر یہ بات کہی کہ میں رسول امین ہوں میں ایک امانت دار انسان ہوں میری پچھلی زندگی تم دیکھو میں نے کبھی زندگی میں خیانت نہیں کی نہ میں نے اخلاق و کردار کے معاملے میں خیانت کی نہ میں نے گفتگو کے بارے میں خیانت کی نہ جو امانتیں تم رکھتے ہو اس کے معاملے میں میں نے خیانت کی کبھی میں نے زندگی میں خیانت سے کام نہیں لیا میں اپنی قوم کا بڑا ہی محب ہوں میں ان سے محبت کرنے والا ہوں ان کی شفقت کرنے والا میں اپنی قوم کے سلسلے میں کیسے خیانت کروں گا میں اپنی قوم کا ہمدرد ہوں میں ان کا بہی خواہ ہوں میں ان کی خیر خواہی چاہنے والا ہوں میرے بارے میں یہ تصور کہ میں قوم کو لے جا کر کہیں ڈبو دوں گا، میں قوم کو لے جا کر کسی کھڈ میں اتار دوں گا، یہ میرے سلسلے میں غلط تصور ہے. ہر نبی نے اپنے بارے میں کلیئرٹی ظاہر کی، اپنی پوزیشن کلیئر فرمائی کہ میں رسول امین ہوں، میں ایک امانت دار رسول ہوں. امانت کے مطلب میں وسعت ہے، میں ایک امانت دار رسول ہوں اور میرے بارے میں تمہیں گمان نہیں ہونا چاہیے، بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے پیغام کو گویا کہ اپنی طور سے بٹ مٹ کر کے پیش کرتا ہوں. جو پیغام ملتا ہے وہ سناتا ہوں، میں تمہارا بہیخواہ ہوں، ہمدرد ہوں، میں تمہیں لے جا کر کسی کھڈ میں اتارنے والا نہیں. تو میرا اخلاق، میرا کردار، میرا کیریکٹر، گویا کہ میرا پاسٹ دیکھو، میں تمہاری قوم کے درمیان ایک طویل زندگی بسر کر چکا ہوں. یہ ہر رسول کا مینیفیسٹو نمبر دو ہے. ایک تو یہ کہ ان کی تجربی سے ان کو آگاہ کرنا، دوسرا یہ کہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنا کہ میں ایک امانت دار رسول ہوں، میں ایک با اخلاق و با کردار آتی ہوں، میرے اخلاق و کردار پر حرف نہیں آیا ہے، تو آج میری بات کو کیوں ٹھکراتے ہو؟ تم میری بات کو ماننے میں تمہیں کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ نمبر تین ہے کہ فتق اللہ واتیون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. میں رسول بن کر آیا ہوں، اللہ سے ڈرو اور میرا تقوی اختیار کرو. یہ چار باتیں ہو گئی. مینیفیسٹو کا پانچواں نقطہ یہ ہے، وما اسالکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، میں بے غرض آدمی ہوں، بے لوس آدمی ہوں، للہ اور باللہ کام کرنے والا ہوں. یہ نقطہ خاص اس لیے ہے کہ پچھلے زمانے میں جب بھی کوئی دعوت اٹھتی، پچھلے زمانے میں یا جدید زمانے میں دعوتیں جب اٹھتی ہیں تو خاص کر لوگوں کو اندیشہ ہوتا ہے نام نہاد دینداروں سے، اس لیے کہ نام نہاد دیندار لوگوں کی جیب کاٹنے اور ان کے پیسے بٹورنے کے لیے دین کا سہارا لیتے ہیں. یہ پنڈت و پروہت لوگ، یہ مختلف جو دین کے نام نہاد دیندار ہوتے ہیں، یہ عوام کی جیب کاٹنے اور ان کے پیسے بٹورنے کے لیے دین کا سہارا لیتے ہیں. سید قطب شہید رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے. تو یہ کہ میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں، میں بے لوس آدمی ہوں، میں یہاں آیا ہوں تمہارے سامنے دعوت پیش کرتا ہوں، تو اس سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے، میری کوئی غرض نہیں ہے، میرا کوئی اپنا مفاد نہیں ہے، میں تمہارے مفاد کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ پانچواں نقطہ. اس میں دو اہم نقطے، ایک یہ کہ میں امانت دار رسول، یعنی میرا کیریکٹر تم دیکھو، میرا کیریکٹر کبھی بھی کوئی غلط نہیں رہا. دوسرا یہ کہ میں بے لوس آدمی ہوں، بے غرض آدمی ہوں، میں کوئی مفاد اپنے پیچھے نہیں رکھتا، میری بات کو سننے میں تمہیں گویا کہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے. یہ ان اجریا الا علی رب العالمین، میرا اجر، میں جو کام کرتا ہوں میں صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، للہ اور باللہ کرتا ہوں، لوجہ اللہ کرتا ہوں میں، اور میرا جو کام ہے اس کا اجر مجھے میرا پروردگار عطا کرے گا. میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں تم سے کسی پرس کا مطالبہ نہیں کرتا. ان دو نقطوں کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ کسی بھی دعوت کو سمجھنی ہو، جدید زمانے میں بھی یا آج بھی کسی کی کوئی بات سننی ہو، کوئی آتا ہے آپ کے سامنے کوئی پیغام لے کر، دعوت لے کر، میسج لے کر، تو اس کی بات کو پرکھنے کے لیے دو لٹمس ٹیسٹ ہم کو قرآن مجید دیتا ہے، اور یہ چار انبیاء کا ذکر اب ہم پڑھیں گے. ان چاروں انبیاء کے یہ کامن تھیم ہے. یہ دو نقطے اس میں خاص کر آپ کو ملیں گے چار انبیاء کی زندگی میں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے اخلاق و کردار کو دیکھا جائے اس کی دعوت کو پرکھنے کے لیے، کہ آدمی کا اخلاق و کردار کتنا بلند ہے اور وہ کیا مزاج کا آدمی ہے. صاحب جب وہ اپنے ماتحتین کو گالی نہیں دیتا، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو گالی نہیں دیتا، اپنے دوستوں کو گالی نہیں دیتا، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو گالی نہیں دیتا، بھلا اس سے کیسے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ صحابہ کو گالی دیتا ہوگا؟ کیسے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ رسولوں کو گالی دیتا ہوگا؟ کیا پگلا گیا ہے وہ آدمی؟ اس کا اخلاق و کردار جا کر پرکھ لیجئے کسی سے. اگر اس نے کسی کو گالی دیا ہو اپنی ٹینری میں، اپنی انڈسٹری میں، اپنے کام کی جگہ، اپنے اڑوس میں اور پڑوس میں، یہ ایک معیار ہے آدمی کو پرکھنے کا کہ اس کا اخلاق و کردار کتنا بلند ہے اور وہ اپنے کیریکٹر میں کتنا مضبوط ہے. اگر کیریکٹر کی انٹیگریٹی باقی ہے تو لوگوں کے الزام گویا کہ ان کی منہ پر پھینک مارے جائیں گے، لیکن کیریکٹر کی انٹیگریٹی نہیں ہے تو دعوت کے اندر گویا کہ کوئی ہے نقطہ جس پر جو ہے تشویش کی نگاہ اٹھائی جا سکتی ہو. ایک نقطہ، انبیاء کی سنت یہ ہے، انبیاء کی سیرت ہم اپنانا چاہیے، اور قرآن کی دعوت ہم دیتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، سب سے پہلے میں اس کا گویا کہ حقدار بنتا ہوں اور آپ اس سے حقدار بنتے ہیں کہ کوئی دعوت ہم دنیا کے سامنے پیش کریں تو اپنا کیریکٹر اتنا پاک صاف رکھیں، اس کی انٹیگریٹی ایسی باقی رکھیں کہ ٹھونک بجا کر لوگ دیکھیں لیکن اس کے اندر کوئی خامی نکالنے نہ پائیں، تب آپ کی دعوت کی صداقت تسلیم ہو جائے گی. لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ علمی کتابیں پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، کمپیریٹو اسٹڈی کریں، نہیں، آپ کا اخلاق و کیریکٹر ٹھونک بجا کر دیکھیں گے، آپ اس میں کھڑے اتریں گے. چونکہ انبیاء نے یہ طریقہ ہم کو سکھایا، یہ ہمارا طریقہ نہیں، انبیاء نے سکھایا ہے، انی لکم رسول امین، میں ایک امانت دار انسان ہوں تمہارے درمیان، میری بات کو سمجھنا ہو تو مجھے ٹھونک بجا کر دیکھو. ایک نقطہ رسولوں کا، رسولوں کی سنت یہ ہے کہ ہم اخلاق و کردار کے پکے بنے، جتنے ہم اچھے بنیں گے اتنی ہماری دعوت کے لیے پذیرائی ہوگی، راستے کھلیں گے. نمبر دو یہ ہے کہ ہم سماج کے اندر بے غرض بنے، بے لوس بنے، للہ اور باللہ کام کرنے والے بنے، اس لیے کہ سماج اور معاشرے کے اندر ایسے بہت سے لوگ نکلتے ہیں جن کے گھپلے چھپائے سے چھپ نہیں سکتی، جن کے ہتھکنڈے ایسے برے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان وہ عام ہوتے ہیں، لیکن ایک مومن بندہ، ایک دائی بندہ اتنا مخلص ہوتا ہے کہ دین کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے وہ اپنے ذاتی مفادات تک کی قربانی کر دیتا ہے، اپنی تجارت کا نقصان برداشت کرتا ہے، اپنے جاہ و حشمت کا، اپنے پوزیشنز کا، اپنے مال و دولت کا نقصان برداشت کرتا ہے، لیکن انسانیت کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، وہ بے لوث ہوتا ہے، بے قرض ہوتا ہے، اپنے ذاتی مفادات کی قربانی دیتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا دوسرا نقطہ، وما اسالکم من اجر، میں تمہارے پاس وما اسالکم علیہ من اجر، میں اس کام پر تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، ان اجریا الا علی رب العالمین، میں تو اللہ تعالیٰ سے اجرت طلب کرتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ دو امپورٹنٹ نقطے یاد رکھیں، میں نے تفصیل تو اس لیے بتا دی تاکہ آگے کی آیتوں کو سمجھنے میں ہم کو آسانی ہو جائے۔ یہ دو نقطے، پورے پانچ ہیں اس میں منشور میں، لیکن دو امپورٹنٹ نقطے ہیں، یہ انبیاء کے نقطے ہیں جو اپنی قوم کے سامنے اپنی دعوت کی سچائی اور صداقت تسلیم کرانے کے لیے پیش فرماتے تھے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئینی یہی دعوت پیش کرتے تھے، آپ کو لوگ امین و صادق کہتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ میں جب 40 سال کی عمر تک امین و صادق رہا تو آج میں کیسے رسالت کے معاملے میں گھپلا کروں گا، اللہ تعالی نے جو وحی نازل کی ہے میں امانت کے ساتھ تمہارے تک پہنچاتا ہوں، جبکہ میں نے تمہارے مال کو امانت کے ساتھ پہنچایا، تمہاری دیگر چیزوں میں میں نے امانت کا رویہ اختیار کیا، تو آج قرآن جب وحی کے ذریعے نازل ہوتا ہے میں کیسے خیانت کروں گا۔ اللہ کے رسول بھی جو ہے امین اور صادق ہونے کا حوالہ دیتے تھے، میں نے سورہ یونس میں تفصیل سے بتایا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے رسول ان سے کہیے کیا تم میری 40 سال کی زندگی کو نہیں دیکھتے ہو، سورہ یونس میں یہ بات آ گئی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول یہ بھی کہتے تھے کہ میں بے لوث ہوں، میں بے قرض آدمی ہوں، میں للہ وللہ کام کرنے والا ہوں۔ سارے انبیاء کا یہ شعار، یہ طریقہ، اور اس راستے میں جو لوگ نبیوں والا کام لے کر اٹھیں گے ان کو بھی ان دو امپورٹنٹ فیکٹرز کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ فتق اللہ واتیون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، خالو انو من لکا و تب عقل اردلون۔ یہاں ایک اور نقطہ، سورہ شعرا کے سلسلے میں نے پہلی رمضان افادہ کیا تھا، ایک بات بتانے کا، سورۃ الشعرا کی خاص کی اہمیت یہ ہے، اس کا خاص پہلو یہ ہے، جن انبیاء کا ذکر آیا ہے ان انبیاء کے تذکرے میں ایک امپورٹنٹ چیز نکلے گی آپ کو، وہ یہ کہ ہر رسول نے اپنی قوم کے درمیان ایک کامن دعوت پیش کی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت، اللہ کو مانو، رسول کی اطاعت کرو، تقوی اختیار کرو، یہ کامن دعوت ہے۔ اس کے علاوہ سماج کے بگڑے ہوئے مسائل کو انہوں نے ٹیک اپ کیا، یہ میرا نقطہ نہیں ہے، قرآن آپ گھر میں جا کر پڑھ لیں، ہر رسول نے اپنے زمانے میں جو سب سے زیادہ انسانیت کا بڑا مسئلہ تھا اس مسئلے کو انہوں نے چھیڑا، کوئی رسول ایسے نہیں تھے جو صرف آ کر واعظ شیریں بیاں کی طرح لوگوں کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کہہ کر لوگوں کو جو ہے اپنی رسالت کا حق ادا کر جاؤں، کسی رسول نے ایسے نہیں کیا، وقت کے سلگتے مسائل کو رسولوں نے چھیڑا ہے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سب سے سلگتا ہوا مسئلہ تھا وہ چھوت چھات کا مسئلہ تھا، وہ وہی مسئلہ ہے جو آج ہندوستان میں ہمارے درمیان پایا جاتا ہے، چھوت چھات کا مسئلہ، ورن آشرم کا مسئلہ، ورن ویوستھا کا مسئلہ، جس میں انسانیت کو جو ہے تفرقوں میں، طبقوں میں بانٹا جاتا ہے، اعلیٰ طبقہ، ادنا طبقہ، نچلا طبقہ، رذیل طبقہ، اور یعنی ایک ہائر سوسائٹی، مختلف جو سوسائٹی کے اندر جو تقسیم ہوتی ہے وہی پرابلم وہاں بھی موجود تھا، وہی مسئلہ وہاں موجود تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، قالوا انؤمن لک و تباعک الارذلون، کیا ہم بھی جو ہے ایمان لے اس طرح سے جس طرح سے تمہارے پیچھے گویا کہ نچلی ذات کے لوگ، پچھڑے طبقے کے لوگ، ارذلون رذیل لوگ جیسے تم پر ایمان لائیں، کیا ہم بھی ایمان لائیں؟ یہ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے خاص کر چھوٹے چھوٹے تاجر تھے، غریب عوام تھے، غریب ہونا، پچھڑے ہوئے ہونا، معاش میں نیچے ہونا، نوکری پیشہ ہونا، یہ اس بات کی علامت نہیں کہ وہ عقل میں بھی چھوٹے ہیں۔ جو لوگ سماج کے بڑے ہوتے ہیں لازم نہیں کہ وہ عقل میں بھی بڑے ہوں، یہ نقطہ یاد رکھنے کا ہے، لوگ جو سماج کے بڑے ہوتے ہوں لازم نہیں کہ وہ عقل میں بھی بڑے ہوں، اور جو لوگ سماج میں نیچے ہوتے ہوں لازم نہیں کہ وہ عقل میں بھی چھوٹے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ سے ہو نہیں سکتا، جو لوگ میری دعوت کو قبول کرتے ہیں میں ان کو رد نہیں کر سکتا، میں ان کو پیچھے دھکیل نہیں سکتا، اگر تم آؤ تو آؤ، نہ آؤ تو نہ آؤ، میرا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، سماج کے بڑے لوگ بھی آ سکتے ہیں میری دعوت کو قبول کر کے، سماج کے چھوٹے لوگ بھی آ سکتے ہیں، ارذلون رزالت رذیل پچھڑے طبقے، میں اس تفریق کا قائل نہیں ہوں۔ قال وما علمي بما كانوا يعملون، میں نہیں جانتا کہ پچھلی ان کی زندگی کیسی تھی، میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا، اور نہ میں اس کا مکلف ہوں، پچھلی زندگی جیسے کچھ بھی رہی ہو، میرے ہاتھ پر ایمان لانے کے بعد اب ان کی موجودہ زندگی دیکھو، اب ان کی آئندہ کی زندگی دیکھو، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، ان کو میں دور کر دوں، ان حساب ہوں الا علی ربی، ان کا حساب ان کا رب لے لے گا پچھلے جو کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد میری تربیت کے اندر ان کی زندگی کو دیکھو، وما انا بطارد المؤمنین، ان مومنوں کو میں دھتکارنے والا نہیں، میں ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ نو تم اپنے ساتھیوں میں سے جو غریب ہیں، اس کا مطلب یہ تھا جو انکلچرڈ ہیں،
قریب سے مراد یہاں پیسے سے قریب نہیں ہے، چونکہ نچلے طبقے کے ہیں اس لیے یہ لوگ انکلچرڈ ہیں. آج بھی ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہی بڑی ذات کے نہیں ہوتے، وہ جو ہزار طبقے ہوں گے اس میں 990 کے نمبر پر ان کا آئے گا، لیکن جو ہزارویں طبقے پر ہوتا ہے اس پر وہ بڑی ہی گویا کہ حقارت کی نظر ڈالتے ہیں. براہمین کی بات نہیں ہے، جو ہزار طبقے ان کے پاس ہیں اس میں سے 990 پر اس کا مقام ہوگا، وہ بھی نچلی ذات کا ہوگا، لیکن اس سے نیچی ذات کا کوئی ہوتا ہے تو اس پر جو حقارت کی نگاہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب وہ بڑے گندے لوگ ہیں اور انکلچرڈ لوگ ہیں، انمینرڈ لوگ ہیں، ان کے پاس مینرزم نہیں ہے. یہ گویا کہ ہندوستان کے سماج میں پایا جاتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ کہا کہ ان کو ہٹا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انکلچرڈ لوگ، لوئر سوسائٹی کے لوگ، مینرز کے بغیر کے لوگ، ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. اسلام اس کا قائل نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ مال اور دولت کی بنیاد پر کلچر نہیں ہے. جب اسلام کے اندر آ جاتے ہیں تو غریب کا بھی وہی عادت و اطوار بن جاتے ہیں اور مالدار کے بھی عادت و اطوار وہی بنا دیتا ہے اسلام. اسلام ایک ڈسپلن، ایک نظم سکھاتا ہے، تو اس میں مالدار اور غریب کی کوئی تفریق نہیں ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وما انا بطارد المؤمنین، میں یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے سے غریب دوستوں کو دور کر دوں، یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے. ان انا الا نذیر مبین، میں تو ایک باز ہے ڈرا دینے والا، کھلی کھلی بات کو پہنچا دینے والا ہوں. اس کے بعد یہ سنگدل لوگ، یہ ظالم لوگ، یہ شقی و بدبخت لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو الٹیمیٹم دیتے ہیں، قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین. اے نوح، اگر تم نے ان لوگوں کو دور نہیں کیا اور تم نے اپنی دعوت کو جاری رکھا اپنے معاشرے میں تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ہم تمہیں ایسی اس طرح بری طرح سے پٹوائیں گے کہ تم معاشرے کے لیے عبرت بن جاؤ، ہم تم کو سنسار کر دیں گے. گویا کہ اس حد تک کہ رسول کو سنسار کر دینے کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا. یہ گویا کہ دلیل سے جب لوگ ذلیل ہو گئے، دلیل سے قائل نہیں ہوئے، تو گویا کہ اب اندھی قوت کا اندھا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اندھی قوت کا استعمال اس طرح سے کہ ہم تمہیں سنسار کریں گے، ہم تمہیں گویا کہ پتھر سے مار مار کر ختم کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے. جب انہوں نے کہا تو حضرت نوح علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اس سینوں کے اندر، ان سنگ دلوں کے اندر اب نرمی کا کوئی رویہ نہیں ہے، نرمی کا کوئی گوشہ موجود نہیں ہے، اب یہ نرم ہونے والے، پگھلنے والے نہیں ہیں. تو وہاں کی قال ربی ان قومی کذبون، پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلایا. دعا فرمائیں اب، کیونکہ یہ پگھلنے والے نہیں، یہ سخت دل ہو چکے، یہ سنگ دل ہو چکے، سنساری کی بات کرنے پر جب آ چکے ہیں تو کمینہ سے کمینہ حرکت کرنے پر یہ لوگ شرمائیں گے نہیں. تو دعا کی ہے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، فافتح بینی و بینہم فتحا، پروردگار میرے اور میری قوم کے درمیان واضح فیصلہ فرما دے. ونجنی ومن معی من المؤمنین، میں مجھے اور میرے ساتھیوں کو نجات عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فانجیناہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. ومن معہ، ان کے ساتھ جو کچھ مومنین تھے ان کو بھی نجات دی. فی الفلک المشحون، کھچا کھچ بھرے کشتی میں مومنوں کو سوار کر دیا گیا، دو دو جوڑوں کو رکھنے کا حکم دیا گیا، جوڑوں کو بھی سوار کر لیا. ساری گفتگو پچھلی صورت میں غالباً ہم نے سورہ انبیاء میں بھی تفصیل سے اس کا مطالعہ کیا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو بھر لیا اور کشتی جب کھچا کھچ بھر گئی تو اللہ تعالیٰ نے زبردست جو ہے نیچے سے تنور کو ابلنے کا حکم دیا، اوپر سے موسلا دھار بارش، اور ایسی زبردست بارش کے اوپر اور نیچے سے پانی کا جب فوارے ابلنے لگے تو پوری قوم ڈب ڈب کر مری، ڈبکیاں لے لے کر مرے، اور کوئی فرد بچنے نہ پایا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ذلیل و خوار کر کے ان کو ختم کیا. ثم اغرقنا بعض الباقین، جو باقی رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو ڈبو کر مار دیا. ان فی ذلک لآیۃ، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وما کان اکثر مؤمنین، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. وإن ربک لہو العزیز الرحیم، اور تمہارا پروردگار عزیز ہونے کے باوجود. یہ آیات ترجیح، یہ غالباً ہم چوتھی مرتبہ پڑھتے ہیں، آٹھ مرتبہ میں نے کہا کہ آیتیں ریپیٹ ہوتی ہیں. تو تمہارا پروردگار غالب ہونے کے باوجود، قوت والا ہونے کے باوجود، وہ بڑا ہی رحیم ہے، رحمت کا معاملہ کرتا ہے، لیکن جب لوگ رحمت سے سنبھلتے نہیں تو ڈنڈا اللہ تعالیٰ برسانا پڑتا ہے. ایک رسول کا ذکر ختم ہوا، قوم نوح کا آج ہم نے مطالعہ کر لیا. پھر اس کے بعد قوم عاد، عاد کی جو قوم ہے جس کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، ان کا مطالعہ کریں گے. کذبت عاد المرسلین، آد نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی ایک رسول نے سارے رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے. اذ قال لهم اخوهم هود، وہ ساری آیتیں وہی ہیں، پانچ چھ آیتیں، کہ جب اس نے اپنے اس کے بھائی نے، یعنی قوم آد کے بھائی نے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرو گے نہیں، میں تمہارے درمیان ایک امانت دار رسول ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، اور میرا اجر اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. اتنی باتیں تو وہی ہیں جو حضرت نوح نے کہیں، اس لیے میں اس پر سے گزر جاتا ہوں. اس کے بعد یہ کامن تھیم ہے، رسالت اور آخرت کی دعوت، توحید کی دعوت کامن تھیم ہے. پھر اس وقت کا سلک کا مسئلہ دیکھیے، اس وقت کا جو سلکتا مسئلہ ہے اس مسئلے کو ٹیک اپ کرتے ہیں. اور اس وقت کے سماجی مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے پاس مال کی فراوانی, کیپٹلزم کا نظام. ہو سکتا ہے یہ جدید اصطلاح میں نے اب استعمال کیا ہو, لیکن اس زمانے میں یہی نظام پایا جاتا تھا کہ لوگوں کے پاس پیسوں کی فراوانی تھی اور بعض طبقے کے پاس بہت زیادہ پیسے اور بعض طبقے کنگال ہوتے تھے. اور جب بعض طبقوں کے پاس پیسوں کی زیادہ ریل فیل ہوتی ہے, سماج اور تمدن کے اندر بگاڑ جب آتا ہے تو لوگ انسانی سماج کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پیچھا رکھتے ہیں اور اپنے کمال اور اپنے تعیشات پر, اپنے عیش اور آرام پر خرچ کرتے ہیں. یہ تمدن کا فساد ہے. آج کے زمانے میں بھی فساد پایا جاتا ہے. سماج کی حاجتیں اور ضرورتیں پیچھے, میرا عیش, میرا کمال اور میرا مزاج کے لیے گویا کہ میں تنعم میں اور تعیش میں پلوں, اس کے اظہار کے لیے لوگ گویا گاڑی, بنگلے, کار اور فلاں فلاں کا جو استعمال کرتے ہیں اس کی طرف قرآن میں اشارہ ملتا ہے. قرآن میں اشارہ ملتا ہے, حضرت ہود علیہ السلام پوچھتے ہیں, اتفنون بکل ریئن آیتن تباسون, کیا معاملہ ہے تمہارا کہ ہر بلند جگہ ایک عمارت بنا ڈالتے ہو؟ اور قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا ہے, تابسون, یعنی ابس, بیکار, بے مقصد, کوئی مصرف نہیں ہے. صاحب سال میں ایک مرتبہ جانے کے لیے, کبھی کبھار پکنک کے لیے چلے گئے, اس کے لیے تم نے بڑی کوٹھی اور بڑا بنگلہ اونچے مقامات پر بنا دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو کیپٹلزم کا نظام اس زمانے میں پایا جاتا تھا حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں, دوسرا یہ کہ فن آرکیٹیکچر میں, وہ قوم بڑی ماہر قوم تھی اور ان کے ستونے بلند و بالا ستونوں والے قوم, کیونکہ ایک جگہ تیسویں پارے میں یہ بات آئی ہے کہ بلند و بالا ستون والی قوم, ستونوں پر ان کی عمارتیں, بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. اور کیسی عمارتیں؟ جو استعمال کی عمارتیں نہیں, شان کے لیے, افتخار کے لیے اور فخر جتانے کے لیے, تنافس کے لیے وہ بڑی بڑی عمارتیں. بکل ری, ہر بلند مقام پر, ہر گویا کے کسی چوٹی پر, ہر پہاڑ پر, ہر ٹیلے پر ایک بنگلہ بنا دیا کرتے تھے یہ لوگ, یہ قوم کے لوگ. تو گویا کہ ان کے تمدن کا فساد جو ہے ان کا کیپٹلزم تھا. ان کا نظام وہ تھا سرمایہ دارانہ نظام, جس میں کچھ لوگوں کے ہاتھ میں پیسے زیادہ اور کچھ لوگ کنگال. کنگال لوگوں کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری نہیں کرتے, اپنے تعیش پر لوگ خرچ کرتے تھے. تو حضرت ہود علیہ السلام پوچھتے ہیں, تمہارا یہ کیا مسئلہ ہے, تمہاری یہ کیا حرکت ہے؟ اتبنون, تم بنا ڈالتے ہو, تم بنیان رکھ دیتے ہو, تم بنا ڈالتے ہو ایک بنگلہ, ایک کوٹھی ان جگہوں پر جو بلند جگہیں, بیکار اور ابس بنا ڈالتے ہو. وتتخذون مصانیا لعلکم تخلدون, اور تم آرٹ اپنا جتاتے ہو, تم اپنی صنعت جتاتے ہو, تم اپنی ہنر, اپنا ہنر اور اپنا فنکاری جتاتے ہو. ایسا لگتا ہے گویا کہ تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. تخلدون کا تم کو یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, تم ایسی عمارتیں کیوں بناتے ہو, بیکار عمارتیں. اور دیکھیں کیپٹلزم کا میں نے اشارہ کیا, اس کا نقطہ یہاں ملتا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, جب تم لوگوں پر ہاتھ ڈالتے ہو تو بڑے ہی جبار بن کر ہاتھ ڈالتے ہو. یعنی یہ کہ تمہارا ایکسپلائٹیشن کا یہ رویہ کتنا غلط رویہ ہے. اسے انگلش میں اگر ہم کہنا چاہیں تو تمہارا ایکسپلائٹیشن کا یہ رویہ کتنا برا ہے کہ لوگوں پر جب ہاتھ ڈالتے ہو تو بڑی بری طرح سے ہاتھ ڈالتے ہو, جبار بن کر. تمہارا یہ ایکسپلائٹیشن کا طریقہ صحیح نہیں ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ, اللہ سے ڈرو. یہ ہے نبیوں والا کام کہ توحید کی بات, رسالت کی بات, آخرت کی بات, اخلاق کی بات, تقوی کی بات کے ساتھ موجودہ سماج کا ایک مسئلہ اٹھائیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. حضرت ہود علیہ السلام نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا اور ان سے کہا کہ نہیں, ڈرو تم اس کام سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ, ڈرو, اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت سا مال و اولاد عطا کیا اور مال اور اولاد سے اللہ نے جو تمہاری مدد کی, أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ, اللہ نے تم کو اولاد سے, مال سے, باغوں سے, چشموں سے جو تم کو مدد پہنچا دیا ہے. یعنی یہی کہ مال کی فراوانی تھی اس زمانے میں, تو اس فراوانی کو پا کر تم گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بکھر گئے ہو اور اسے ناراض کرتے ہو. اِنِّي أَخَافُ, میں ڈرتا ہوں, عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ, ایک عذاب عظیم کا دن آنے والا ہے, میں اس سے ڈرتا ہوں. میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اس دن کے آنے سے پہلے اپنا رویہ درست کرو, ایکسپلائٹیشن کا طریقہ چھوڑو, افتخار کے لیے بڑے بڑے بنگلے بنانا چھوڑو, سادگی کا رویہ اختیار کرو, انسانوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرو, اپنے تعیش میں پیسے کم خرچ کیا کرو. یہ گویا کہ آپ کی دعوت کا پورا خلاصہ رہا. تو اس ظالم قوم کا بھی جواب دیکھیں, اس سنگدل قوم کا بھی جواب دیکھیں. اس جواب کے اندر ان کا الہڑپن, ان کا بے ڈھنگاپن, ان کا استکبار نظر آتا ہے. کہتے ہیں, قالوا سواء علينا او اذتا ام لم تكن من الواعظين, کہا ان لوگوں نے کہ اے ہود, تم ہم کو واعظ کرو, نصیحت کرو یا نہ کرو, ہمارے لیے برابر ہے, ہم کون سے تم کو وقت دینے والے, تمہاری بات ہی ہم سننے کے لیے تیار نہیں. اس کے اندر گویا کہ اس قوم کا استکبار نظر آتا ہے اور کتنی حقارت سے رسول کو کہتے ہیں کہ تم واعظ کرو, نہ کرو, ہم سننے والے نہیں, تمہاری بات ہمارے کانوں پر, بہرے کانوں پر پڑ رہی ہے, ہم تمہاری بات کو توجہ سے سننے والے نہیں ہیں ہرگز. اور یہ بھی کہا ساتھ میں, ایک اور ٹانٹ مارا ان کو, حضرت ہود علیہ السلام سے کہا, تم بڑے گویا کہ رسول اور دائی بن کر ہمارے درمیان آئے ہو. یہ اس طرح کی باتیں, اخلاق کی باتیں, کردار کی باتیں پچھلے زمانے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے. آج بھی یہی معاشرہ جو ہمارا معاشرہ ہے, جب ان کے درمیان اخلاق کی بات کرتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اسی طرح کا مذاق جس طرح سے قوم عاد نے کیا, کہا کہ ان ہاذا الا خلق الاولین, یہ وہی اخلاق و کردار کی باتیں جو ہمارے پچھلے باپ دادا کیا کرتے تھے. تم بھی کرو, تم بھی واعظ کرو, نصیحت کرو. تمہارے واعظ اور نصیحت سے ہماری عملی زندگی میں, ہماری معاشرتی زندگی میں, ہماری سماجی زندگی میں کوئی فرق واقع ہونے والا نہیں ہے. گویا کہ اس طرح سے بڑا ہی خردرا جواب, بڑا ہی توہین آمیز جواب ان حماقت مآبوں نے دیا اللہ کے رسول کو. اس طرح کا جواب جب دیا تو وما نحن بالمعذبین, ہم کو عذاب عذاب کچھ آنے والا نہیں ہے. یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا اور معاشرہ ہمارا خراب ہو جائے گا, فساد آ جائے گا, فلاں ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. وما نحن بالمعذبین, اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب ہم پر آنے والا نہیں ہے. فقط دبو ہو, جب انہوں نے جھٹلایا فہلک نہ ہو, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, ہم نے ان کو ڈبو دیا, ہم نے ان کا قصہ ختم کر دیا, ہم نے ان پر جھاڑو گروا دیا اور سماج سے اللہ تعالیٰ نے اس کچرے کو صاف کر دیا. اسے کیسے صاف کیا؟ ہم نے سورہ اعراف کو مطالعہ کیا تھا کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجا تھا وہ یہ کہ 7 دن اور 8 رات مسلسل ہوائیں چلتی تھیں, تیز و تند ہوائیں ایسی چلی کہ ایک چیز بھی اس سماج کے اندر بچنے نہ پایا, ایک چیز بھی نہ بچ سکی. گھر اکھڑ گئے, درخت اکھڑ گئے, جنگل ختم ہو گئے, لوگ اڑ اڑ کر گر گر کر مرے, مر مر کر گرے, لوگوں کی لاشیں گویا کہ ادھر اور ادھر پڑی ہوئی تھی. کوئی ایک چیز بھی جو ہے صحیح سلامت اپنے مقام پر نہ ٹک سکے, نہ درخت ٹک سکے, نہ بنگلے ٹک سکے, نہ ان کے گھوڑے اور جانور ٹک سکے, کوئی چیز اپنے مقام پر ٹک نہ سکے. فاہلک نہ ہو, ہم نے ان کو ہلاک کیا, ہم نے ان کو تباہ کیا, ہم نے ان کو برباد کیا, پامال کر دیا, دنیا سے نیست و نابود کر دیا ایسے لوگوں کو. اب یہ ہے کہ یہ داستان عبرت بن کر کھڑے رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان کے کچھ کھنڈرات, ان کی کچھ بڑی عمارتیں, ان کے کچھ بنگلے, ان کے آرکیٹیکچر کے کچھ نمونے بس اب عبرت کے لیے باقی رہ گئے ہیں. باقی اس کے علاوہ یہ سماج پوری طرح سے ختم ہو گیا. اہلک نہ ہوں, ان فی ذلک لآیہ, ان باتوں میں بڑی نشانیاں ہیں تم لوگوں کے لیے. وما کان اکثرہم مؤمنین, لیکن یہ ہے کہ لوگ ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود ایمان نہیں لانا چاہتے. وان ربک لغفور عزیز رحیم, تمہارا رب عزیز ہونے کے باوجود رحیم ہے. یہ گویا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا قصہ تھا. اب اس کے بعد ایک اور نبی کا قصہ آتا ہے, وہ ہے حضرت ثمود علیہ السلام کا. حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود, ثمود قوم کا نام تھا, اور اس قوم کے درمیان جس رسول کی بعثت ہوئی وہ رسول تھے صالح علیہ السلام. تو قوم ثمود, کذبت ثمود المرسلین, ثمود نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا. یعنی حضرت صالح کو جھٹلانا پچھلے تمام انبیاء کو جھٹلانے کے برابر تھا. اذ قال لهم اقوم صالح الا تتقون, پھر وہی پانچ آیتیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ کیا تم ڈرو گے نہیں اپنے غلط طریقے سے, غلط فکر سے, غلط اعمال سے. میں تمہارے درمیان ایک امانت دار, با اخلاق اور با کردار رسول ہوں. اللہ سے ڈرو, میری اطاعت کرو, میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, میرا اجر اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. یہاں تک تو وہی باتیں ہو گئی. پھر اس کے بعد اس وقت کا ایک سلکتا مسئلہ, اس وقت کا ایک ایشو کو انہوں نے ٹیک اپ کیا. یہ ہے سورہ شورا کی خاصیت, ہر رسول نے ایک مسئلے کو ٹیک اپ کیا. میں نے دو نبیوں کے سلسلے میں ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہاں بات واضح نہیں تھی, مبہم تھی, یہاں بات کھل کر آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیے, حضرت موسیٰ نے ایک ایشو کو ٹیک اپ کیا تھا. وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں قوم کو دبا کر کچل کر رکھا گیا تھا, غلام بنا کر رکھا گیا تھا, اور فرعون کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آپ نے گویا کہ بغاوت کا علم بلند کیا. یہ اس وقت کے سماج کا اہم ترین مسئلہ, فرعون کی ڈکٹیٹرشپ کی مخالفت آپ نے کی. یہ گویا کہ ایک کانٹمپرری ایشو کو ٹیک اپ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس ایشو کو ٹیک اپ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت کی میتھولوجی کو آپ نے چیلنج کیا. جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں جے ہنومان اور فلاں اور فلاں, مختلف رامائن اور مہابھارت, یہ سب میتھالوجی کی باتیں, اور اسے اس حد تک عام کیا جاتا ہے کہ ہمارے طلباء و نوجوان بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. وقت کی میتھالوجی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج کیا, جو ہم نے کل مطالعہ کیا تھا. ان دو جگہ کیونکہ واضح نہیں تھی بات, اس لیے میں نے اس وقت آپ کے سامنے عرض نہیں کی. اب یہ ہے کہ آپ ان باتوں کی روشنی میں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہر رسول نے ایک کنٹمپرری ایشو ٹیک اپ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اینٹی ڈکٹیٹرشپ کیمپین چلایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اینٹی میتھولوجی کیمپین چلایا, حضرت ہود علیہ السلام نے اینٹی کیپٹلزم آپ نے کیمپین چلایا, اور حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں بھی کیپٹلزم ہی کی طرح کا کنزیومرزم اور مال کی فراوانی, اکنامک گروتھ اور جی ڈی پی کا گروتھ, یہ اتنا پھیلا ہوا تھا اور پیسوں کی فراوانی اتنی تھی, اس حد تک خوشحالی تھی کہ ان کے ہاں بھی گویا کہ باغات اور کھیتیاں اور فصل کے اندر خوب اضافہ ہوا, ان کا پروڈکشن اور گروتھ جو ہے بہت زیادہ ہو گیا تھا. اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پکڑا. اس قوم کا قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ کذبت حضرت صالح علیہ السلام نے ثمود کے سامنے جب دعوت پیش کی تو اس میں سے آپ نے لوگوں کو خطاب کر کے یوں پوچھا, اتترکون فی ما ہاہنا آمنین, یہ تمہارا کیا طریقہ ہے کہ تم گویا کہ محلات بناتے ہو اور تم اس مال و دولت اور تعیش میں ان آرام کی چیزوں میں ایسی زندگی بسر کرتے ہو گویا کہ آمینین، اب تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں، نچنت ہو تم اور مطمئن زندگی بسر کرتے ہو. تمہیں واقف ہونا چاہیے کہ اطمینان کی زندگی نہیں، جب خدا سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرو تم کو اطمینان و سکون کہاں سے نصیب ہوگا؟ فی جنات و عیون، تم اپنے باغوں میں، اپنے چشموں میں، وزروع اور اپنے کھیتیوں میں، ونقل تلوہا اور تمہارے لدے ہوئے پھلوں کے باغوں میں تم گویا پہاڑوں کو تراشنے کا فن اس قوم نے ایجاد کیا. یہ کہا جاتا ہے اس سے پہلے بھی تھا ہوگا لیکن یہ فن گویا کہ اس زمانے میں اپنے عروج کو پہنچا. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، تراشا جاتا تھا. قوم عاد بلند جگہ پر عمارتیں بناتے تھے لیکن پہاڑ کو تراشتے نہیں تھے، لیکن سنگ تراشی کا فن، پتھروں کو تراشنے کا فن ان لوگوں کو گویا کہ ان کی ایجاد ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 سال پہلے کی قوم ہے، 200 سال پہلے کی قوم ہے، 150-200 سال پہلے کی قوم. اس قوم کی مہارت یہ تھی کہ بڑی بڑی چٹانوں کو اور پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر سے گویا کہ گوفے اور کیوز بناتے تھے. مفسرین نے لکھا کہ یہاں سے شروع ہوا یہ فن، لیکن چلتے چلتے اس کا جو کمپلیشن ہوتا ہے وہ اجنتا اور ایلورا کے کیوز میں. اگر آپ کو کبھی دیکھنے کا موقع ہوا ہو اجنتا اور ایلورا کے کیوز، باقی جو ہے فن تعمیر کے حساب سے دیکھیں گے اور کھدائی کا جو فن ہے اس کے لحاظ سے دیکھیں گے تو مارکت الارا چیزیں ہیں. اور اس کی شروعات یہاں پہ ہوتی ہے. قوم سمود کا یہ خاص پیچا تھا، یہ خاص فن تھا کہ سنگ تراشی میں وہ ماہر تھے، مشاہ تھے اور ایکسپرٹ تھے، اور پتھروں کو کھود کر انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے بنگلے پہاڑوں کے اندر سے بنا دیا تھا. یہ گویا کہ ان کا طریقہ تھا. حضرت صالح علیہ السلام پوچھتے ہیں وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، افتخار کے لیے، شان کے لیے، نمود کے لیے، ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے تم یہ جو بڑی بڑی عمارتیں پتھر کھود کر بناتے ہو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اس میں تم امن کے ساتھ زندگی ہمیشہ ہمیشہ بسر کرو گے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو. یہ طرز عمل تمہارا، یہ طریقہ، یہ صرافیت، یہ کنزیومرزم، یہ دنیا میں مست مگن ہو جانا اور آخرت کو فراموش کر دینا، یہ اچھی روش نہیں ہے. بچو اس سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، بچو اس سے. وَأَطِيعُونِ، میری اطاعت کرو. ان کے زمانے کا جو سب سے بڑا پرابلم تھا، جو سب سے بڑا چیلنج تھا اور جسے حضرت صالح علیہ السلام نے ٹیک اپ کیا، رسول اسی طرح کرتے تھے، وہ یہ کہ ولا تطیعوا امر المسرفین، فالٹی لیڈرشپ کی اتباع نہ کرو، حد سے نکلے ہوئے گمراہ لیڈروں کی اتباع نہ کرو. یہ وقت کا سب سے اہم ترین مسئلہ تھا. کیپٹلزم اور اکنامک گروتھ قوم عاد میں بھی تھا، لیکن قوم سمود کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے ہاں گمراہ قسم کے لیڈر مسلط ہو چکے تھے. جس طرح سے آج ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں، مسلم ممالک ہوں کہ غیر مسلم ممالک ہوں، ہندوستان ہو، یہاں ہم کو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم پر ایسے حکمران مسلط ہو گئے جو مصرفین ہیں، جو حد سے نکلے ہوئے، جو بدماش قسم کے، جو اخلاق و کردار سے عاری اور فالٹی قسم کے لیڈرشپ، جسے فالٹی لیڈرشپ کہا جاتا ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے چیلنج دیا فالٹی لیڈرشپ کو اور کہا کہ ان غلط رہنماؤں کے پیچھے نہ چلو، میری اطاعت کرو. یہ ہے گویا کہ دعوت، نبیوں والی دعوت، نبیوں والا کام، کہ وقت کے جباروں کو، متکبروں کو چیلنج کیا جائے کہ تمہارا یہ طریقہ غلط ہے، میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں یہ پیغام پہنچاتا ہوں. یہ گویا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت دی. جب ان سے کہا جاتا تھا یہ جو بدماش تھے، یہ گنڈے تھے، یہ سردار تھے، یہ لیڈر جو معاشرے کے تھے، کبھی بھی لوگ نہیں کہتے کہ میں فسادی ہوں. کون مانتا ہے بھائی، آدمی دنیا بھر فتنہ مچائے، فساد کرے، لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا اپنے آپ کو مفتن ماننے کے لیے. میں فتنہ پرواز ہوں، میں فتنہ پرداز ہوں اور میں مفسد تو نہیں مانتا. ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو یہ کہتے ہیں کہ مسلح ہیں. یہی آیت یہاں دیکھیں، نوٹ کیجیے کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ صاحب ان فالٹی لیڈرشپ کی اتباع نہ کرو، یہ فسادی ہیں، الذین یفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ولا یصلحون، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اصلاح کرنے والے، ہم سماج کی بہبودی چاہنے والے، ہم سماج کی تعمیر کرنے والے لوگ، یہ کہتے تھے، لیکن سماج کے یہ فسادی تھے. سماج کو فساد سے دو چار ان لوگوں نے کیا، پارٹی لیڈرز نے. تو پارٹی لیڈرشپ کے خلاف آپ نے چیلنج کیا، یہ رسول کا کام تھا، یہ نبیوں والا کام ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کو چیلنج کرے. اس چیلنج کی نوعیت کیا ہے؟ نوعیت یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ بھی کہا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں، ما انت الا بشر مثلنا، ارے بھائی تم کون سے بڑے آدمی ہو، تمہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، تمہارے سروں میں کون سے موتی ٹنکے ہوئے ہیں کہ تم کو ہم رسول مان لیں، تم تو ہم جیسے ایک آرڈنری آدمی ہو، تم تو ہم جیسے ایک بشر ہو، آخر ہم تم کو رسول کیسے مانیں؟ ان کنت من الصادقین فاتی بھی آیا، کوئی نشانی ہو تو لاؤ، ہم تو تم کو جھوٹے سمجھتے ہیں، ہم تو تم کو لافزن سمجھتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو لاؤ کوئی نشانی. حضرت صالح سے جب ڈیمانڈ کیا تو فالٹی لیڈرشپ کو کیسے چیلنج کیا؟ ایک معجزہ آپ نے صادر فرمایا، اور وہ معجزہ کیا تھا؟ میں نے سورہ ہود میں تفصیل سے بیان کر دی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آپ نے اشارہ فرمایا تو سامنے میں ایک بڑی چٹان تھی، چٹان چھک ہوئی اور اس میں سے ایک اونٹ باہر اونٹنی باہر نکلی. وہ اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ نشانی ہے میرا، یہ میری طرف سے یہ معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرر کردہ نشانی ہے. اور اس اونٹنی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اونٹنی ایسی عجیب و غریب اونٹنی کہ ایک دن پورے سماج کے لوگ، پورے گاؤں کے لوگ اس کنویں سے پانی لیں گے، اور اگلا دن ایک اکیلی یہ اونٹنی پورے کنواں کا پانی پی جائے گی. کنویں کے پانی کو پی جانا کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا اس زمانے میں، جبکہ صحراؤں میں پانی ہی کے مسئلے پر لوگ خون بہا دیتے تھے، پانی کی ایک بوند کے لیے لوگ خون بہانے کے لیے تیار تھے. ایسے موقع پر حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں میں جو اونٹنی پیش کر رہا ہوں اس اونٹنی کی خاصیت یہ ہے پورے گاؤں والے مل کر ایک دن کنویں سے پانی سینچ لیں، اگلے دن کنویں کے پاس نہ جائیں، میری اونٹنی اکیلا پانی پیے گی اور پورا پانی صاف کر جاتی تھی. اسی طرح کھیتوں میں جب چرتی تھی اور باغوں میں جب چرتی تھی تو اکیلے اسے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اسے چھیڑنا نہیں چاہیے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا قال هذه ناقه، یہ میری طرف سے اونٹنی ہے. فرمایا کہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب، اس کے پینے کا ایک دن اور سب تم لوگوں کے پینے کا ایک دن، یوم معلوم، تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ تمہارا ایک دن مقرر ہے، ان کا بھی ایک دن مقرر ہے اس اونٹنی کا. یہ آپ نے گویا کہ معجزہ پیش فرمایا. لیکن یہ کہ ان میں سے جو فالٹی لیڈرشپ ہوتے ہیں، جو حد سے گزرے ہوئے بے لگام جو سردار تھے، ان میں سے ایک سردار اٹھا اور اس نے کہا کہ ہم صالح سے ٹکر لیتے ہیں. صالح علیہ السلام نے آج ہم کو دعوت مبادرت دی ہے، ہم سے گویا کہ انہوں نے سینہ تان کر کہا ہے کہ ہماری اونٹنی پے گی اور پوری قوم کو انہوں نے جکڑ کر رکھ دیا ہے، میں ان سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہوں. ایک لیڈر اس میں سے اٹھا اور اس نے گویا کہ بہت برا کام کیا. قرآن مجید میں آخری صورت میں اذن باز آج کہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اس کے بعد فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم، قرآن کہتا ہے اس میں سے ایک لیڈر اٹھا اور اس نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑی جرات کے ساتھ، بڑی بے باکی کے ساتھ کتنا عظیم کام کر دیا، اتنا زبردست کام کیا، قہر خداوندی نازل ہو گیا. وہ اٹھا اور اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا. اٹھ کر اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا. جیسے ہی اونٹنی کو قتل کرنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا، ہم نے ان کو مارنے کا فیصلہ کیا تھا، اب گویا کہ دلیل مل گئی ہے، اب ان کو پکڑو. تو اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں عذاب نازل کر دیا. فیاخذکم عذاب یوم عظیم فعقروها، جب انہوں نے اسے قتل کیا، جب اسے گویا کہ جب انہوں نے مارا فاصبحوا نادمین، ان پر ایک ایسا عذاب آیا کہ یہ نادم ہو گئے. ان پر کیا عذاب آیا، اس پر بھی سورہ ہود میں اور سورہ آراف میں گفتگو ہو گئی. یہ رات میں اچانک ایسی چیخ، ایسا چنگاڑ اور ایسی آواز کہ لوگ سمجھ نہیں پائے کہ کیا ہو گیا، اور اس کے بعد زلزلہ آیا رات میں، تو دھماکے سے پوری قوم جو ہے پوری بستی تباہ ہو گئی اور کٹی پٹی پھٹی لاشیں ادھر ادھر بکھر گئے. اور صبح جا کر دیکھا گیا تو پوری قوم تباہ ہو گئی تھی. قرآن کہتا ہے فاصبحوا، صبح سویرے ہم نے اس پوری قوم کو کھلیان کر دیا، اس پوری قوم کو جو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور ندامت کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہیں رہی گی ان کے پاس. فعقدہم العذاب، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑا. ان فی ذلک آیا، اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ان باتوں میں، ان واقعات میں. وما کان اکثر المؤمنین، لیکن لوگ ہیں کہ ایمان لانا نہیں چاہتے. اے وإن ربک لہو العزیز الرحیم، اللہ تعالیٰ تمہارا بہت ہی عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ تیسری قوم کا ذکر ہوا. چوتھی قوم کا ذکر قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے. کذبت قوم لوط المرسلین، حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم نے بھی جھٹلایا، رسولوں کو انہوں نے بھی جھٹلایا. پھر حضرت لوط علیہ السلام کی وہی پوری دعوت جو دیگر انبیاء نے کہی کہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ تم اپنے غلط رویے سے بچ جاؤ، میں تمہارے درمیان ایک رسول امین ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. اس کے بعد آپ نے بھی وقت کے ایک مسئلے کو ٹیک اپ کیا، آپ نے بھی اس وقت کا ایک سلگتا ہوا ایشو، اس وقت کا ایک سینسیٹیو ایشو، اس وقت کا ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا کرائم جو اس زمانے میں پایا جاتا تھا، آپ نے اس کو ٹیک اپ کیا، اسے چیلنج کیا اور اس کے خلاف آپ نے گویا کہ بغاوت کا علم بلند کیا، آپ نے کیمپین چلایا. وہ یہ تھا ہیڈونزم، جسے آج کی اصطلاح میں کہیں گے، یعنی یہ ہے کہ ہوموسیکسولیٹی، لیسبینزم اور کیا مختلف جو اصطلاحات آج کے زمانے میں پائی جاتی ہیں، اتنی بری حرکتیں کہ جنسی خواہشات میں انسان جانوروں کے حدود سے بھی آگے نکل جائے، اس لیے کہ دنیا میں کبھی جانور بھی جو وہ فیل نہیں کرتے جو قوم لوط نے وہ فیل کیا تھا. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو للکار کر پوچھا اتاتون الذکران من العالمین، تم کیسے آدمی ہو کہ مردوں کو اپنی خواہشات کا نشانہ بناتے ہو، وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، تمہارا یہ حال کہ تم گویا کہ تم بنجروں کو سیراب کرنا چاہتے ہو لیکن کھیتیوں کو برباد کرنا چاہتے ہو. اسے اچھے انداز میں اگر کہنا چاہیں تو تمہارا یہ کہ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ، اللہ نے جو تمہارے لیے پیدا کیا اسے تم بنجر چھوڑتے ہو، کھیتی کو تم بنجر چھوڑتے ہو، کھیتی سے فصل اگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھیتی پیدا کی، تمہارا حال یہ ہے کہ کھیتیوں کو تم برباد کرتے ہو اور بنجروں کو تم سیراب کرنے کے در پر ہو، تم بہت ہی بل انتم قوم عادون، تم حد سے زیادہ بگڑے ہوئے لوگ ہو، تم حد سے زیادہ گزرے ہوئے لوگ ہو، دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں گزری، تم ایسے لوگ ہو، بل انتم قوم عادون، جو زندگی کے قافلے سے الگ نکل چکے ہو، جو انسانی نفسیات سے پچھڑ چکے ہو، تمہاری زندگی بھی ایک عجیب زندگی ہے، کوئی دنیا کی کوئی قوم ایسی قوم نہیں گزری، اتنی بدتمیز قوم، اتنی بری قوم کوئی دنیا میں نہیں گزری، اب جانور بھی ایسے اپال نہیں کرتے جو تمہاری قوم کے اندر پایا جاتا ہے، گویا کہ آپ نے اس وقت کے ایشو کو ٹیک اپ کیا۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ نبیوں والا کام کیا ہوتا ہے، نبیوں والا کام یہ ہوتا ہے کہ سماج کے اندر سے ہر قسم کی برائی کا خاتمہ کرنا چاہیے، اور آج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے، تمام قوموں میں جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں سب ایک جہاں آج کے زمانے میں پائی جاتی ہیں، کنزیومرزم بھی ہے، کیپٹلزم بھی ہے، ہیڈونزم بھی ہے، ہوموسیکسویلٹی بھی ہے، سارے مسائل پائے جاتے ہیں، اور ہم ہی کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت مسجد تک محدود کرنا چاہتے ہیں، اس سے آگے باہر دعوت کو نہیں پھیلانا چاہتے، اور کوئی دعوت باہر پھیلانے کی بات کرتا ہے تو اس پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ سیاسی تشریح ہے اور یہ سیاسی کارنامے۔ حالانکہ رسولوں کی زندگی کو دیکھیے، رسولوں نے وقت کے سیاسی ایشوز کو ٹیک اپ کیا تھا، سیاسی مسائل کو ٹیک اپ کیا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام قوم کو للکار کر کہتے ہیں کہ تم بدترین قوم ہو، قوم نے کہا کہ یہ پاک بازی ہمارے پاس نہیں چلے گا، یہ اس طرح کی گویا کہ تم اناس ہوئی تہرون، بڑے نیک بن چکے ہو، بڑے طاہر بن چکے ہو تم، حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق انہوں نے اڑایا اور کہا کہ اگر تم نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام بند نہیں کیا، اپنی دکان بند نہیں کی تم نے، اور اپنا فریضہ رسالت کو ختم نہیں کیا، یاد رکھو کہ ہم تم کو شہر بدر کر دیں گے، کیونکہ یہ غریب الوطن آدمی تھے، وہ اس وطن کے نہیں تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ عراق میں پیدا ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر گئے تھے، اس کے بعد اللہ نے نبی بنا کر ان کو یہاں بھیجا تھا قوم لوط کی طرف، وہ قوم کے آدمی نہیں تھے، اور میں نے سورہ ہود وغیرہ میں بتایا تھا کہ بڑے افسوسناک انداز میں کہتے ہیں کاش میرے پیچھے کوئی قوم ہوتی، میرے پیچھے کوئی قبیلہ ہوتا تو تم سے آج میں ٹکر لیتا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام غریب الوطن تھے، ان کا کوئی ساتھی، ان کے پیچھے یار و مددگار، کوئی قوم اور کوئی قبیلہ، کوئی بڑا خاندان نہیں تھا، اس لیے آپ مجبور تھے، کہا کہ اگر تم نے دعوت و تبلیغ بند نہیں کی تو ہم تم کو شہر سے نکال دیں گے، تو کہا کہ تمہیں میری باتیں بری لگتی ہیں، تم کو جو ہے میرا یہاں رہنا، میری دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کرنا کڑوا لگتا ہے، تو ایسی بری قوم کو جس کے زبان کا مذاق بگڑ چکا ہو، جو شہد کو اور زہر میں فرق کرنا نہ جانتی ہو، ایسی قوم کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ربی نجنی، دعا کی انہوں نے پروردگار مجھے بچا اور میرے اہل و عیال کو بچا اس برے کرتوت سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، پنج جئی نہ ہوں، ہم نے ان کو بچا لیا، وہ اہلہ اجمعین، اور ان کے خاندان کے لوگوں کو، اور ان پر جو ایمان لائے تھے اکا دکا جو بھی تھے، ان سب کو ہم نے بچا لیا، ان کے خاندان کے لوگوں کو، الا عجوزہ، اس بڑھیا کے علاوہ، وہ بڑھیا خاتون حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو بدکاروں کا کی دوست بنی ہوئی تھی، بدکاروں کا ساتھ دیتی تھی، الا عجوزہ فی الغابرین، اٹھا کر پٹک دیے جانے والوں میں وہ بھی شامل ہوگی، اس بیوی کو لے کر باہر نہیں نکلنا چاہیے، باقی اللہ کے رسول کو حکم ہوا لوط علیہ السلام، ان کی بیٹیاں، ان کے بچے اور جو ان کے ساتھی تھے، ان سب کو لے کر صبح تڑکے نکلنا اور پلٹ کر نہیں دیکھنا، یہ حکم ہو گیا تھا کہ پلٹ کر نہیں دیکھنا، اس لیے کہ دھماکہ ہوگا، اور دھماکے کو تماشا سمجھ کر نہ پلٹ کر دیکھنا، اس لیے کہ وہ دھماکہ نہیں، وہ خدا کا قہر ہوگا، خدا کا عذاب ہوگا، وہ خدا کے عذاب کو پلٹ کر نہیں دیکھو، حکم ہوا اور صبح تڑکے نکلنے کا حکم ہوا، جب وہ نکل گئے، ثم دمرنا الآخرین، ہم نے ان کو بھی تباہ برباد کیا، وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پر بارش اور بارش برسائی، فساء مطرا، بدترین قسم کی بارش، یعنی پانی کی وہ بارش نہیں، وہ بارش پتھروں کی بارش ہم نے ان پر برسائی، اس پر بھی ہم نے تفصیل سے گفتگو کی، گویا کہ وہاں ایک لاوا تھا جو پھوٹا، اور نیچے سے لاوا پھوٹا، زلزلہ آیا اور اوپر سے بارش ہوئی، اور یہ جو لاوا، اس کے جو گرینولرز ہوتے ہیں پتھروں کی شکل میں، وہ پتھروں کی شکل میں ان پر بارش ہوئی، تو بری طرح سے پتھروں کی ان پر بارش ہوئی، فساء مطر المنذرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کرنے کے لیے، ان کو عذاب دینے کے لیے بدترین قسم کی ان پر بارش برسائی، اور یہ قوم بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دی گئی۔ آج بحر مردہ، ڈیڈ سی کا جو علاقہ ہے، جورڈان کے ویسٹرن سائٹ میں لوگ آج بھی جاتے ہیں، تو وہاں ایک خو کا عالم ہے، وہاں عبرت انگیز فضا پائی جاتی ہے، وہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کردہ بستی، یہ عذاب میں ملوث بستی نظر آتی ہے، اور پورا علاقہ گویا کہ بنجر علاقہ، سنسان علاقہ اور بدبودار علاقہ، وہاں کی پانی کی ڈینسٹی وغیرہ کے بارے میں نے گزشتہ سال تفصیلات بتائی تھی۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، اس قوم کو بری طرح سے مارا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا، عذاب نازل کیا، آخرت میں تو ان قوموں کو ہے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے. وما کان اکثر المؤمنین، لیکن لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لانا چاہتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، تمہارا پروردگار ہے جو بڑا غالب بھی ہے لیکن دانا اور حکیم اور رحیم بھی ہے، وہ رحمت والا بھی ہے. اس لیے لوگوں کو موقع دیتا ہے رسولوں کو بھیج کر، لیکن رسولوں کی دعوت پور کے باوجود لوگ جب سمجھتے نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے. جب پکڑنے پر آتا ہے تو بری طرح سے پکڑتا ہے کہ لوگ اس کی پکڑ سے بچ کر بھاگ نہیں پاتے. انہیں کچھ باتوں پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ کل ہم سورہ شعراء کو بھی ختم کر لیں گے اور اس کے بعد سورہ نمل کی شروعات بھی کر لیں گے، کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ تھا سورہ قصص تک پہنچنے کا، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ہم سورہ قصص پہنچ پائیں گے. اس لیے کہ سورہ نور میں اور سورہ فرقان میں ہم کافی ٹہر کر ہم نے گفتگو کی ہے، اس لیے کوٹے میں سے ایک سورج شاید ہم مکمل نہیں کر پائیں گے. البتہ یہ کہ سورہ نمل کو جو ہے ہم شروع کر لیں گے کل. کل چونکہ 27ویں شب ہے اور لوگ اپنے محلوں کی مسجد میں نماز پڑھ کے وہاں کے پروگراموں میں شرکت کر کے آئیں گے، اور وہاں جانا بھی چاہیے، ضروری ہوتا ہے، تو آتے آتے وقت دیر ہو جاتی ہے. اس لیے ہم نے کل پروگرام کو 11:30 بجے رکھا ہے. کل رات 11:30 بجے ہمارا یہ پروگرام ہوگا، 10 بجے نہیں ہوگا. 11:30 بجے پروگرام ہوگا، 11:30 سے 12:15 بجے تک یہ پروگرام ہوگا. اس کے بعد کوئی دوسرا پروگرام نہیں ہوگا جیسا کہ 21ویں 25ویں وغیرہ راتوں میں ہوا کرتا تھا. اس طرح کا کوئی پروگرام کل نہیں، صرف ہماری تفسیر کا پروگرام، درس کا پروگرام 11:30 بجے ہوگا. نماز تو 8:15، ہاں یہاں اس مسجد میں نماز جو ہے حسب معمول 8:15 بجے پڑھی جائے گی. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہ العالمین، ان آیتوں کا جو ہم نے مطالعہ کیا ہے اس میں جتنے اچھے پہلو ہیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، جتنے برے پہلو آئے ہیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ہمیں ذرا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، غلط فکر و نظر سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ہمیں اخلاق و کردار میں پختہ بنا، اور اے پروردگار ہمیں بہترین اخلاق و کردار سے مزین فرما. رب العالمین، ہمیں بے لوث بنا، بے غرض بنا، اور ہمیں مخلص بنا، اور ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرما، ہمارے کاموں کے اندر برکت عطا فرما. الہ العالمین، ہمیں رسولوں کی اطاعت کرنے کی اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین، وقت کے معاشرے کے نازک حالات اور جو مسائل ہیں ان پر بھی غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کے اندر کڑن پیدا فرما، یہ برائیاں ہر طرف پھیل چکی ہیں، اور ان برائیوں کے خاتمے کے لیے ہمیں اٹھ کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. سماج میں جو اونچ نیچ ہے اس کے خلاف بھی ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. سماج کے اندر جو صرافیت اور مال کا بہاؤ اور انسانوں کی ضرورتیں ایک طرف پوری نہیں ہوتی تو دوسری طرف لوگ عیش نوش چلائیں، اے پروردگار سماج کے اندر سے اس ڈسپیرٹی کو ختم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، سماج کے اندر جو مغربی تہذیب کی برائیاں پھیل رہی ہیں ان سب سے خود کو بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے خاندان کو بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور سماج بھی ان برائیوں سے پاک و صاف کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار رسولوں کی ان دعوت کو قبول کرنے اور فریضہ رسالت اور کار رسالت کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. نبیوں والا جو کام قرآن مجید میں بتایا گیا ہے اس کام کے علم بردار ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، رمضان کے روزوں کو تلاوت کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو ملا دے، ہمارے پھٹے پھٹے دلوں کو اے پروردگار جوڑ دے، ہماری بغض و عناد کو دور فرما، حسد اور جلن کو دور فرما، محبت اور بھائی چارگی ہم سب کے درمیان پیدا فرما. الہ العالمین، ہمارے پروگراموں کو شرط قبولیت سے نواز، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک